سیدی مرشدی محبی و محبوبی عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، زندگی میری بابت کے سنت رہے ہیں، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، سامنے صحاب قیامت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں، میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے، میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، ساری دنیا سے مجھ کو نفرت رہے، ساری دنیا سے مجھ کو نفرت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے،
جو حضرت نے فرمایا ہے ساری دنیا سے مجھ کو نفرت رہے، یہ وہ دنیا ہے جو اللہ سے غافل کر دے، ورنہ بیوی بچوں کے ساتھ اس نے سلوک اور ان پر خرچ کرنا اور ان کے آرام اور راحت کا خیال کرنا اور بیویوں کے لیے شوہر کی خدمت کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، یہ ساری کی ساری عبادت ہے، اور سب سے محبت کرنا اللہ ہی کی محبت میں داخل ہے، لیکن صرف وہ اس دنیا سے نفرت ہو جو چیزیں اللہ سے دور کرنے والی ہیں،
ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میری دنیا ہے الفت سلامت رہے، میری دنیا ہے الفت سلامت رہے، میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میری دنیا ہے الفت سلامت رہے، میری دنیا ہے الفت سلامت رہے، عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، اپنے اعمال پر گھر ندامت رہے، اپنے اعمال پر گھر ندامت رہے،
اللہ کے عاشقوں کی خاص ادا ہے کہ ہر وقت اپنی خطاؤں پہ رونا اور ناکردہ خطاؤں پہ بھی رونا ہے، یہ عاشقوں کی ادا ہے کہ کچھ کر کیا بھی نہیں پھر بھی رٹ لگائے معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے، اور دوسرے یہ کہ جب جو محبوب ہوتا ہے اس کے در سے عاشق کو فرار نہیں، اس کے در سے عاشق کو فرار نہیں، گناہ کر کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے بندہ اور پھر توبہ کرتا ہے پھر محبوب پاک کے دربار میں آ جاتا ہے، کہیں دوسری جگہ تو نہیں جاتا، تو عاشق کا یہ شیوا ہے، ایک در پکڑ لیتا ہے تو چھوڑتا نہیں،
عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، اپنے اعمال کر گھر ندامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، اور دل میں بھی اس کی نحسرت رہے، اور دل میں بھی اس کی نحسرت رہے، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، اور دل میں بھی اس کی نحسرت رہے، اور دل میں بھی اس کی حضرت رہے،
گناہوں کی آرزو ہے خواہش ہے لیکن اس کو خوشی سے اللہ پر قربان کر، حسرت نہ رہے کہ کاش ہم یہ گناہ کر لیتے، کاش ہم یہ حرام مزہ لے لیتے، یہ ہے عشق و محبت، حسرت بھی نہ ہو اس کی، حسرت وہی کرتا ہے جو نادان بے وقوف ہے، اس لیے کہ گناہ سے آج تک کسی کو فائدہ تو کچھ ہوا نہیں، نقصان ہی نقصان ہوا، تو اپنے نقصان پر خوش کون بے وقوف ہوتا ہے، گناہ کر کے کون خوش ہوگا، بے وقوف خوش ہوتا ہے، اور جو عقل مند ہوتا ہے اس کو گناہ کر کے غم ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا، نقصان کا سودا کیا، لہذا گناہ کی حسرت بھی نہ رہے،
تیری مرضی پہ ہر آرزو ہوتا، اور دل میں بھی اس کی نحسرت رہے، بس میرے دل میں محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے،
زندگی پابند سنت رہے، یعنی دوسرا کوئی راستہ ہی نہ ہو ہر عمل میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتایا ہوا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، یہ سب سے بہترین راستہ ہے، حسین راستہ، احسن راستہ، خوبصورت راستہ، اجمل راستہ، اکمل راستہ، اصل راستہ، یہ راستہ ہم نے تم کو دے دیا، نمونہ تم کو دے دیا، بس اس کے علاوہ جو راستہ ہے سب گڑبڑی راستہ ہے۔ بیاہ کرنا ہے تو، نکاح کرنا ہے تو، کھانا پینا ہے تو، بیویوں کے ساتھ سلوک کرنا تو، اور خرچ کرنا ہے تو، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے نمونہ اور بہترین نمونہ ہم کو دے، بہترین۔ اب بہترین چھوڑ کے جو گڑبڑی راستہ اختیار کرے گا تو پھر اسی کا نقصان ہے نا۔ ہر کام کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں بڑا عشق ہے، ہمیں بڑی محبت ہے اپنے دین سے، اپنے رسول سے، ہم اس کے اندر دیکھیں کہ آپ کا طریقہ مبارک کیا تھا، تو اس طریقے کو اپنائیں تاکہ سب چھوڑ دیں، سب کر سکتے ہیں، کام وہ کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ہے نا۔ اس کے علاوہ اب کیا پوچھنا کہ یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یہ جائز ہے نہیں جائز ہے، ارے جب آپ کا طریقہ موجود ہے تو پوچھنے کی بھی کیا ضرورت ہے، کیسے کریں گے، ہر چیز کا مثال نمونہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے کیسے اپنی حیات مبارک گزاری، بس وہ کام کرنا ہے، باقی سب چھوڑنا ہے۔ تیری مرضی پہ ہر آرزو پیدا اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے، میر بس دل میں درد محبت رہے، میر بس دل میں درد محبت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے۔ روز و شب قلب افضل کی ہے یہ دعا، روز و شب قلب افضل کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے، میرے مولا میری قامت رہے، روز و شب قلب افضل کی ہے یہ دعا، روز و شب قلب افضل کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے۔ اصلاح خواتین الحمدللہ بڑھ جا رہی ہے، بہت لوگوں کے پیغامات ہم کو ملے الحمدللہ، ایک تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ جب آدمی کوئی عیب کی بات بتاتا ہے کہ ہم لوگوں میں یہ عیب ہے تو بعض لوگ برا مانتے ہیں کہ آپ کیوں ایسی بات کہی، لیکن الحمدللہ ہمارے سارے ہی احباب جو ہے اس سلسلے کو بہت پسند کر رہے ہیں اور خوب بتاتے ہیں کہ بہت نفع ہوتا ہے اپنے عیوب کی ایک تو اطلاع ہو کہ اچھا یہ بھی کوئی عیب ہے، ورنہ جب پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بھی کوئی عیب ہے کیسے اصلاح ہوگی، تو اس کتاب سے یہ فائدہ بھی ہے کہ عیوب کی نشاندہی ہوگی۔ بعض لوگوں کو ہم نے کہا کہ اصلاح اخلاق پڑھو، اس میں جو کمزوری ہو بتاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو شروع سے آ سکتے کئی دفعہ پڑھ چکے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کو سب سے زیادہ نمبر چھٹا نمبر تو ایک بات تو یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا، تو اس سے جو ہے بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے، تو اس سے عیوب کی نشاندہی۔ اور دوسرا الحمدللہ اس میں علاج بھی حکیم الامت کے ہیں ماشاء اللہ، تو یہ بہت بہترین سلسلہ ہے الحمدللہ، مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے اور بہت نفع ہوتا ہے الحمدللہ۔ ہمارے سبھی احباب جو سننے والے ہیں سب جو ہے کہتے ہیں کہ بہت نفع ہوتا ہے، تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں کو یقیناً یہ عقل مندی کی بات ہے کہ اگر کوئی کسی کا عیب بتلائے تو بجائے برا ماننے کے اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمیں بتا دیا، تو اب ہم نقصان سے بچ جائیں گے، عیب سے بچ جائیں گے۔ یہ عقل کی بات ہے الحمدللہ، ہمارے سب احباب میں بہت شوق اور ذوق ہے اور اصلاح بھی کر رہے ہیں۔ عورتوں میں تکبر کا مرض، تکبر انسان کو تمام فیوض و برکات سے محروم کر دیتا ہے، یہی تو وہ بلا ہے جس کی وجہ سے شیطان مردود ہوا، ہمارے اندر تکبر گھسا ہوا ہے، اسی واسطے ہم کمال دین سے محروم ہیں، دین تو ہے لیکن کمال نہیں ہے۔ اور عورتوں میں یہ مرض بہت ہے، اول تو ان میں دیندار بہت ہی کم ہیں، اور جو دیندار ہیں بھی وہ اپنے کو نامعلوم کیا سمجھتی ہیں، جس کا سبب یہ ہے کہ عورتیں کم حوصلے والی ہوتی ہیں، اور ذرا سی بات میں تکبر کرنا اور بڑائی کرنا کم حوصلہ آدمی کا کام ہے۔ ایک عورت بڑی نمازن تھی، اتفاق سے اس کی شادی داڑھی منڈے بے نمازی سے ہو گئی، تو وہ کیا کہتے کہ اللہ تیری شان، ایسی پارسا عورت ایسے بے دین سے جیا ہی گئی، گویا اسے نعوذ باللہ خدا پر بھی اعتراض تھا۔ دیکھیے بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جس سے ہم کفر کے قریب پہنچ جاتے ہیں، جیسے حضرت نے لکھا ہے کہ ایسے جملہ کہنے سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض لانے، ایسے ہمارے حضرت نے سکھایا کہ جو بھی حالات ہوں ان کو برا نہ کہو، جیسے موسم تبدیل ہو گیا، تیز بارش ہو گئی، گرمی زیادہ ہو گئی، تو زیادہ مت کہو بلکہ کہو کہ خوب گرمی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہے ہیں، اگر ہم نے زیادہ کہہ دیا تو زیادہ جو ہے عدل کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ زیادتی کو نہ زیادتی کرتے ہیں نہ کمی، عین عدل فرماتے ہیں اور اکثر اوقات فضل بھی فرما دیتے ہیں۔ اب یہی گرمی شدید گرمی ہو تو اس سے ملہ پکتا ہے، بارشوں کا سامان ہوتا ہے اور آم بھی پکتا ہے اور کھجوریں پکتی ہیں، تو کتنے اور کتنے بے شمار کام سورج کی حرارت سے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تیز گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے ہمارے حضرت نے یہ ادب سکھایا کہ بول چال میں احتیاط بھی کرے، کہ ہر بات ایسی بے سوچے سمجھے نہ کرے، ہمیں افطار ملے یہاں خاصے ماشاء اللہ سمجھدار بھی ہیں، انسان ہے، نکل گئی منہ سے بات، کہنے لگے کہ یہ موسم کھانسی نزلے کا جو زکام کا موسم ہے، تو کہا کہ یہ ایک دم موسم کی تبدیلی سے ایسا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ابھی اس کا فرضہ میں ڈر گیا، اب وہ اتنے معمر آدمی ہے کہ ان سے کہنا بھی مجھ سے مجھے مشکل لگا، اور پرانے آدمی ہیں مجھ سے، منہ سے نکل گئی بات اللہ تعالیٰ معاف کرنا، تو کہا کہ یہ کہ صبح کچھ موسم دوپہر کچھ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ منہ سے نکل گیا بیچاروں کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی معاف کرنا ہے، معلوم نہیں کس بار میں ہم کیسی باتیں منہ سے نکالتے رہتے ہیں۔ ہاں گویا اسے نعوذ باللہ خدا پر بھی اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ ثابتہ نہیں، جوڑے جوڑ کر نہیں دیکھتے، استغفر اللہ، ارے تم کو کیا خبر ہے کہ کس کا خاتمہ اچھا ہوا، خدا تعالیٰ کس کو بخشے اور کس کو جہنم میں بھیج دے، کیا تعجب ہے کہ خدا تعالیٰ اس بے نمازی کو کسی ادا پر بخش دے اور تم کو اس تکبر کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دے، اول تو خاتمہ کا حال کسی کو معلوم نہیں، دوسرے جن اعمال پر تم کو ناز ہے کیا خبر ہے وہ قبول بھی ہوئے کہ یا نہیں، وہ امید تو یہی رکھنی چاہیے کہ قبول ہوئے، مگر قبول کی امید بھی اللہ کے فضل سے ہو، یہ نہ ہو کہ ہمارے اعمال اس قابل ہیں، امید تو رکھے لیکن اس اللہ کے فضل سے امید رکھے کہ وہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لیں گے، مگر وہی بھی نہیں آ گئی اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے، اور کبھی آپ یعنی یقین تو نہیں ہے نا کہ قبول ہو گئے، امید تو رکھے لیکن یقین نہ ہو، ڈرتے رہنا چاہیے، اور کبھی اپنے اعمال پر ناز نہ کرنا چاہیے، نہ دوسروں کو حقیر سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس سے اندیشہ ہے اعمال کے برباد ہو جانے کا، آج کل یہ خط ہو گیا ہے کہ تھوڑا سا کمال ہو جاتا ہے تو اپنے کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اور عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہے، اگر کوئی عورت ذرا نماز اور تلاوت کی پابند ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو رابعہ بصریہ سمجھنے لگتی ہے اور ہر ایک کو حقیر سمجھتی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی کسی نے تربیت تو کی نہیں، کتابیں پڑھ پڑھ کر دیندار ہو جاتی ہیں، بس ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی طب یعنی ڈاکٹری کی کتابیں دیکھ کر دوائیں کھانے یا بنانے لگے، اس سے بجائے نفے کے ضرر غالب ہوگا، جب تک طبیب کی رائے سے دوا نہ کھائے کچھ نفع نہ ہوگا، اسی طرح چونکہ عورتوں کے اخلاق کی تربیت نہیں ہوتی اور کسی مربی سے رجوع نہیں کرتی اور جو کچھ سمجھ میں آتا ہے کر لیتی ہیں، اس لیے اپنے آپ کو باکمال سمجھنے لگتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا تھا ایک دفعہ، مولانا رومی نے مثال دی کہ ایک دفعہ ایک گدھے کے پیشاب بہنے لگا، اس پہ راستے میں سے ایک تنکا شامل ہو گیا، تنکا بھی بہنے لگا اور مکھی اس تنکے کے اوپر بیٹھ گئی اور وہ بھی تیرنے لگی تنکے کے اوپر، تو اس کے دماغ میں یہ خناز بھر گیا کہ ہم تیرنے کا فرق بھی جانتے ہیں، ہماری ساری قوم تو صرف وہ نہیں جانتی ہے، ہم جو ہے تیرنے کا بھی فرق جانتے ہیں، اس کی نظر بس اسی پہ تھی، یعنی دیکھا کہ وہ گدھے کے پیشاب پہ تیرے۔ ایک لڑکی کا کسی شخص سے نکاح ہوا، وہ لڑکی نماز روزے کی پابند تھی اور شوہر اتنا پابند نہ تھا اور آوارہ سا تھا، تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ افسوس میں ایسی پرہیزگار اور ایسے شخص کے جال میں پھنس گئی، میری قسمت ڈوب گئی، حالانکہ بے وقوف یہ نہیں سمجھتی کہ اگر ہم نے نماز پڑھی روزہ رکھا تلاوت کی تو اپنا کام کیا، دوسرے پر کیا احسان کیا، کوئی دوائی پی کر فخر کرتا ہے کہ میں بڑا بزرگ ہوں دوا پیتا ہوں، اسی طرح یہ سب طاعات ہیں کہ ان میں اپنا ہی نفع ہے، اگر خدا کی نعمتوں کو دیکھا جائے تو در حقیقت ہماری نماز روزہ کچھ بھی نہیں، اور جہاں ہزاروں انبیاء اولیاء اور ملائکہ کی عبادت کے ذخیرے اور ڈھیر کے ڈھیر موجود ہوں، ان کے مقابلے میں ہمارے روزے نماز کی مثال ایسی ہے جیسے جواہرات کے سامنے مٹی کے کھلونے، تو حقیقت میں حق تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہماری ایسی عبادتوں کو قبول فرما لیتے ہیں، یہ محض حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہماری ناقص عبادت کو بھی عبادت شمار کر لیا، یہ محض فضل ہے، پھر ایسی عبادت پر خوش ہونا اور فخر کرنا جہالت ہے، اور اس فخر و کبر کا منشا بھی جہالت ہے، اور جس قدر عقل کم ہوتی ہے یہ مرض کبر کا زیادہ ہوتا ہے، جس چنانچہ مردوں کے مقابلے میں یہ مرض عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ ایک عورت نے حکیم الامت حضرت ثانوی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں خط تحریر کیا، والدین کے گھر گئی تو وہاں اکثر مردوں اور عورتوں کو بے نماز پایا، اور میں یہ لکھا ہے کہ والدین کے گھر گئی تو وہاں اکثر مردوں اور عورتوں کو بے نماز پایا اور میں باقاعدہ نماز پڑھتی تھی، بہت دفعہ دل میں خیال آتا تھا کہ میں ان بے نماز مردوں اور عورتوں سے اچھی ہوں، یہ لوگ فضول وقت ضائع کرتے ہیں، میں عبادت کر لیتی ہوں، حضرت ارشاد فرمائے کہ میں کیا کروں تاکہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے کا عیب دور ہو۔ اچھا مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنے عیب کی اصلاح اپنے مربی سے کرا کرتی، بڑی مبارک بات ہے، کیونکہ ایک عیب کا احساس ہو جانا بڑی نعمت ہے، گناہ کر کے اس کا احساس ہو جانا کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا، گندا کام کیا، اس کا احساس بھی بڑا مبارک، پھر اس کی اصلاح کے لیے لکھ دینا یہ اس سے بھی زیادہ مبارک، اور پھر اصلاح کا جو تجویز آئے اس پر عمل کرنا اور مبارک، پھر وہ عیب دور ہو گیا تو اور مبارک، پھر تو مبارک ہی مبارک۔ حکیم الامت حضرت تانوی نے جواب ارشاد فرمایا، اس میں تو انسان مجبور ہے کہ اپنے نمازی ہونے کا اور ان کے بے نمازی ہونے کا خیال آئے، لیکن اس میں مجبور نہیں کہ وہ یوں سمجھے کہ گو میں نمازی ہوں اور یہ بے نمازی ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر نمازی بے نمازی سے اچھا۔ یعنی دیکھیں خیال تو آئے گا کہ بھئی کوئی آپ نے نماز نہیں پڑھا، خیال تو آئے گا کہ نہیں پڑھا اور ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس میں اب ہمارا اختیار کیا ہے؟ یہ تو بے اختیاری بات ہو گئی، اور کام سارا اختیار والے اعمال سے بنے گا، تو اختیار ہم کو یہ ہے کہ ہم اس طرح سوچیں، جب یہ خیال آئے تو ہم اس طرح سوچیں گو میں نمازی ہوں اور یہ بے نمازی ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر نمازی بے نمازی سے اچھا ہو، ممکن ہے بے نمازی کے پاس کوئی ایسا نیک عمل ہو اور نمازی کے پاس ایسا کوئی برا عمل ہو جس سے مجموعی طور پر وہ بے نمازی اس نمازی سے افضل ہو جائے، دوسرے ممکن ہے کہ انجام میں یعنی آئندہ چل کر یہ نمازی بے نمازی ہو جائے اور بے نمازی نمازی ہو جائے، بہرحال بے نمازی کے اللہ کے نزدیک افضل ہونے کا احتمال ہے، یعنی ایک امکان ہے کہ وہ بھی اس کی کوئی ایسی ایسا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو جو اللہ تعالیٰ اس کی باقی تمام گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ پھر اپنے کو افضل سمجھنے کا کیا حق ہے؟ البتہ نماز ایک نعمت ہے جو حق تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے مجھ کو عطا فرمائی ہے، اور بے نمازی ہونا ایک مرض ہے جس میں یہ بے نمازی مبتلا ہے، تو جس طرح صحت والے کو شکر کرنا واجب ہے اور مریض کو حقیر سمجھنا جائز نہیں، بلکہ اس پر رحم کرے اور اس کی صحت کے لیے دعا کرے، اسی طرح مجھ کو بھی چاہیے کہ اپنی عبادت پر اللہ کا شکر کروں اور مریض کی حالت پر رحم کروں، یعنی اس کی ہدایت اور دعا کی کوشش کروں۔ اس طرح بار بار خیال کرنے سے یہ مرض جاتا رہے گا، اور اس طرح سوچنا اختیاری بات ہے، اس اختیار سے کام لینا چاہیے۔ توازو کی ضرورت اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ، اب یہ اس کا قضیہ آپ سے، ایک تکبر ہے ایک توازو ہے، اس کے حاصل کرنے کا طریقہ۔ فرمائیں کہ تم یہ سمجھو کہ حضرت مریم علیہ السلام تم سے تو بزرگی میں زیادہ ہی تھیں، اتنے کمالات کے باوجود پھر بھی ان کو یہ حکم ہے کہ اے مریم توازو اختیار کرو اپنے رب کے سامنے اور سجدہ کرو، مطلب یہ ہے کہ دل کو بھی مشغول رکھو اور اعضا کو بھی، یعنی نماز پڑھو، کیونکہ نماز کے تمام ارکان میں سب سے بڑا مقصود سجدہ ہے، اسی لیے اس کی تخصیص یعنی خصوصیت فرمائی، اور ورکعی مع الراکعین میں یا تو رکوع مراد ہے اور یا لغوی معنی مراد ہے، اور میں دوسرے احتمال پر تفسیر کرتا ہوں، بس مطلب یہ ہوگا کہ جھکو یعنی عاجزی کرو، اس کے بڑھانے سے اشارہ اس طرف ہے کہ سب کچھ کرو مگر اپنے کو پس کرو، یعنی اعمال سارے کرنے ہیں لیکن اپنے آپ کو عاجز سمجھو، بالکل کمزور سمجھو، پس کرو، خدا کے سامنے کمزور سمجھو، اور مع الراکعین کے بڑھانے میں یہ نقطہ ہے کہ توازو کے حاصل ہونے کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ توازو کرنے والوں کے ساتھ کرو، یعنی نیک صحبت اختیار کرو، صحبت صالحہ اخلاق کی درستی کا عمدہ ذریعہ ہے، بغیر صحبت کے اخلاق کی درستگی نہیں ہوتی، کیونکہ نیک اور صالح لوگ سادہ رہتے ہیں اور رسومات سے بچتے ہیں اور بہت سے گناہوں سے وہ بچتے ہیں، اس لیے اس سادگی میں توازو ہوتی ہے، ان کے ہر کام میں توازو ہوتی ہے، تو توازو والے لوگوں کے ساتھ رہنے سے دوسروں میں بھی توازو آ جاتی ہے، اور چونکہ عورتوں کو ایسا موقع بہت کم ملتا ہے اسی واسطے ان کے اخلاق عموماً درست نہیں ہوتے، بس ان کو نیک صحبت کی بہت ضرورت ہے۔ مردوں کے لیے تو اس کا سہل طریقہ یہ ہے کہ بزرگوں کی خدمت میں جا کر رہیں، سو یہ تو عورتوں سے نہیں ہو سکتا اور مناسب بھی نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پردے سے ایسی مجالس کا انتظام اور اہتمام بہت جگہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ اللہ والوں کے بہت سے ہیں یہاں، ہمارے حضرت کے متعلقین بھی اور بھی جگہ دین کا کام ہو رہا ہے، تو عورتوں کے لیے بھی انتظام ہونا جگہ جگہ شروع ہو گیا، جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو وہاں جایا جا سکتا ہے، اللہ آسانیاں دی ہیں اللہ نے، اس کا اہتمام ہو سکتا ہے. لیکن یہ ماشاء اللہ ٹیلی فون پہ بہت سے اب آپ سنتے ہیں کانفرنس پہ گھر بیٹھے ہی ماشاء اللہ سن رہے ہیں، ان کو آواز سے نفع ہوتا ہے. اس لیے کہ اول تو ان کے گھر کے مشاغل اس قدر ہیں کہ اتنی فرصت ان کو ملتی نہیں، دوسرے ان کی وضع سے بھی خلاف ہے. البتہ عورتوں میں اگر کوئی عورت بزرگ اور خدا رسیدہ ہو تو ان کی خدمت میں رہیں، لیکن عورتوں میں ایسی بہت کم ہے. تاہم اگر ایسا موقع میسر ہو تو ان کے پاس ضرور بیٹھو، لیکن یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر ان کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بزرگوں کے تذکرے اور ان کی حکایتیں دیکھا کریں. بطور نمونے کے چند حکایتیں اہل تواضع کی بیان کی جاتی ہیں، میں بیان کر چکا ہوں پہلے. تو ہم کافی آگے پہنچ چکے تھے، یہ کوئی نشانی کہاں نشانی رہ جاتی ہے میم. مکاری اور چالاکی کا مرض بھی ہم نے پڑھ لیا ہے نا. اچھا یہ ایک مضمون پڑھ کے چھوٹا سا ختم کرتا ہوں. یہ زیادہ بولنے کا مرض، حدیث شریف میں ہے من سکت سلیما، یعنی جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی. واقعی زیادہ گناہ ہم لوگوں سے اس زبان ہی کی بدولت ہوتے ہیں. خصوصاً عورتوں کو اس قدر بولنے کا شوق ہوتا ہے کہ جب بیٹھیں گی تو باتوں کا وہ سلسلہ چلائیں گی کہ ختم ہی نہیں ہوگا. خدا جانے ان کی باتیں اتنی لمبی لمبی کیوں ہوتی ہیں، اور جب یہ باتوں میں مشغول ہو جاتی ہیں تو ان کی حالت دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ باتوں ہی کو اصلی مقصود سمجھتی ہیں. فلیٹ میں رہتے تھے، سامنے گھر والی جو ہے وہ اپنے سامنے والوں کے دروازے پہ کھڑے کھڑے آدھے گھنٹہ جو ہے وہ بات ہو گئی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی وقت فرصت سے بیٹھیں گے، ابھی تو جلدی ہے فرصت سے بیٹھیں گے. وہ انتظار کر رہے تھے کہ دروازے بند کریں تو ہم نیچے اتریں، اور آدھے گھنٹے کے قریب ایک دفعہ تو واقعی نوٹ کیا کہ 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ، اور یہ جملہ سننے کو ملا کہ فرصت سے کسی کو نہیں ملتی. اور جب یہ باتوں میں مشغول ہو جاتی ہیں تو ان کی حالت دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ باتوں ہی کو اصلی مقصود سمجھتی ہیں. وہ مزے لے کر باتیں کرتی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ترس ترس کر ان کو یہ دولت ملی ہے، بخلاف مردوں کے کہ ان کی باتوں اور تمام کاموں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ختم کر کے وہ دوسرے کام میں لگنا چاہتے ہیں. خدا کے واسطے اپنی عقل درست کرو. یاد رکھو، زیادہ بولنے سے کوئی عزت نہیں ہوتی. عزت اسی عورت کو ہوتی ہے جو خاموش رہے، اور اگر خاموش ہو کر ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کا نام لے تو اس کی بڑی قدر اور عزت ہوتی ہے. مگر باتیں کرنے کی جن کو عادت ہو جاتی ہے یہ کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ خواہ ذلت اور رسوائی ہو، کوئی ان کی بات بھی کان لگا کر نہ سنے لیکن ان کو اپنے ہانکنے سے کام. بعض عورتوں کو باتیں کرنے کی ایسی عادت پڑ جاتی ہے جیسے نمرود کو جوتیاں کھانے کی عادت پڑ گئی تھی. قصہ یہ ہوا تھا کہ جب نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا مگر نہ مانا، اور برابر سرکشی کرتا رہا، اور یہ کہا کہ اگر تو سچا ہے تو اپنے خدا کا لشکر منگا لے. جانتا تھا کہ ان کا مددگار ہے کون، اور اپنے لشکر پر گھمنڈ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وحی کے واسطے سے اس کو اطلاع دی کہ فلاں دن خدائی لشکر آئے گا، تیار ہو جاؤ. چنانچہ اس نے لشکر کو مہیا کیا، اور خیال کرتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ خیال ہی خیال ہے. چنانچہ تھوڑی دیر میں مچھروں کا یہ غول ایک جانب سے آیا، اور ایک ایک مچھر نے ہر سپاہی کے دماغ میں گھس کر اس کا کام تمام کر دیا، یعنی ہلاک کر دیا. نمرود یہ منظر دیکھ کر محل میں گھس گیا. ایک لنگڑا مچھر آ کر اس کی ناک میں گھس گیا، مچھر بھی اور وہ بھی لنگڑا. اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی ڈرتے رہو، اور دین کا کام کر رہے ہو تو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تو مچھر سے بھی کام لینے پر قادر ہے. اتنے بڑے سرکش کو اللہ نے ایک لنگڑے مچھر سے جو ہے وہ بے بس کر دیا. ایک لنگڑا مچھر آ کر اس کی ناک میں گھس گیا اور دماغ پریشان کر دیا. اگر سر میں جوتا لگتا تھا تو کچھ چین آ جاتا تھا، چنانچہ جو آتا تھا بجائے سلام کرنے کے چار جوتیاں اس کے سر پر مار کر اب تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ تیری شوکت اور قدرت بس اتنی ہی ہے کہ ایک مچھر نے اور وہ بھی لنگڑا اس نے تجھے پریشان کر ڈالا. اسی طرح جو مرد اور جو عورتیں دین سے رشتہ چھوڑ کر اپنی خواہشات نفسانی اور خرافات میں مبتلا ہیں اور اس حالت میں وہ خوش ہیں, خدا کی قسم یہ جوتیاں کھانا ہے. بعض مردوں کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فراغت دی ہے یعنی خالی وقت دیا ہے, مگر وہ اس کی قدر نہیں کرتے. بس رات دن یہ مشغلہ ہے کہ کسی دکان ہوٹل وغیرہ میں بیٹھ گئے اور کسی کی غیبت کر لی, کسی کے حسب نصب میں تان کر دیا, کسی کو صلاح دے دی, کسی کو بڑھا دیا, کسی کو گھٹا دیا. ان سے کوئی پوچھے کہ اگر تم یہ باتیں نہ کرو تو تمہارا کون سا کام اٹکا ہوا ہے, اور اس سے کسی اور کا کچھ نقصان نہیں, اپنی ہی زبان اور دل گندا کرتے ہیں. اور بعض عورتیں تو شیطانوں والے کام خود بھی کرتی ہیں اور دوسروں کو بھی سکھلاتی ہیں. یہ ذرا سا رہ گیا اس کو پورا. بدگمانی, عورتوں میں بدگمانی کا مادہ بہت ہے. تقریبات یعنی شادیوں اور عورتوں وغیرہ کے ہنگامے میں بعض دفعہ عورتیں زیور کو نکال کر بے موقع ڈال دیتی ہیں, پھر اس کی تلاش میں تکلیف الگ ہوتی ہے اور برائیاں ہوتی ہیں. عورتوں میں بدگمانی کا مادہ بہت ہے. فوراً کسی کا نام لے لیتی ہیں کہ یہ کام اس کا ہے, اس لیے باہر پھرنے والی بچی کو جو کہ نا سمجھ بھی ہو زیور پہنانا بڑی غلطی ہے, مگر عورتوں کو اس کا خپت ہے. اور غضب یہ کہ بچیوں کو بھی اس کا شوق ہوتا ہے, اور اگر ان کے ناک کان میں ناک کان نہ چھدوائے جائیں تو روتی اور ضد کر کے لاکھ چھدواتی ہیں چاہے تکلیفی ہو. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی چیز کو لاپرواہی یا نا سمجھ بچوں کے ہاتھ میں دے دینا اور پھر اس کے بعد وہ کھو جاتی ہے, یا اپنی غفلت سے اگر کوئی لے بھی گیا تو اس سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے, کہ جیسے اکثر کام والیوں پہ بدگمانی ہو جاتی ہے کہ ہمارے پیسے اٹھا کر لے گئے, زیور اٹھا کر لے گئے. تو اس میں اصل قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس قیمتی چیز کی قدر نہیں کی اور اس کو احتیاط سے نہیں رکھا. لان تان اور کوسنے کا مرض عورتوں کا ایک مرض ہے, لعنت ملامت زیادہ کرنا. چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ صبح سے شام تک ان کا یہی مشغلہ ہے کہ جس سے دشمنی ہے اس کی غیبت کرتی ہیں, اور جس سے محبت ہے اس کو کوستی ہیں, اپنی اولاد کو کوستی ہیں, اپنی جان کو کوستی ہیں, اور ہر چیز کو خواہ وہ لعنت کے قابل ہو یا نہ ہو اس کو بھی کوستی ہیں. یاد رکھو بعض وقت قبولیت کا ہوتا ہے اور وہ کوسنا لگ جاتا ہے, پھر شرمندہ ہونا پڑتا ہے. ہمارے یہاں ایک شخص تشنج زدہ ہے جو ایک بڑا مرض ہوتا ہے, جو کہ چارپائی سے ہل نہیں سکتا اور سب تکلیف میں ہے. اس کی ماں نے اس کو کسی شرارت کی وجہ سے یہ کہا تھا کہ خدا کرے تو چارپائی کو لگ جائے, خدا کی قدرت کے وہ ایسا ہی ہو گیا. اس کی مصیبت خود والدہ صاحبہ ہی کو اٹھانی پڑی. دیکھو کوسنے کا وبال تو اولاد پہ آیا, لیکن کوسنے کا وبال خود کوسنے والے کو بھی آ گیا, والدہ کو اس کی خدمت کرنی پڑی. الغرض بہت عورتیں اپنے بچوں کو کوستی ہیں اور کبھی وہ کوسنا لگ بھی جاتا ہے اور پھر سر پکڑ کر روتی ہیں. حسد کا مرض بھی عورتوں میں بہت ہے. ذرا ذرا سی بات پر ان کو حسد ہوتا ہے. مثلا اسی پر حسد ہوتا ہے کہ میرا شوہر اپنے ماں باپ کو یہ چیزیں یا سامان کیوں دیتا ہے, اگر ماں باپ نہ ہوتے تو یہ چیز ہمارے پاس رہتی. لیکن اے عورتوں, میں تمہاری اس بارے میں تعریف کرتا ہوں کہ تمہارا ایمان تقدیر پر مردوں کی بنسبت زیادہ ہے. مردوں کو سینکڑوں وسوسے پیش آتے ہیں, علماء سے الجھتے ہیں, لیکن تم کو اس میں شک و شبہ بھی نہیں ہوتا. معلوم نہیں کہ یہ تمہارا تقدیر پر ایمان لانا اس موقع پر کہاں گیا. خوب سمجھ لو کہ جس قدر تقدیر میں ہے وہ تم کو مل کر رہے گا. پھر حسد اور جلن کاہے کے لیے کرتی ہو, اور یہی حسد ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ ان کی لڑائی رہتی ہے. لیکن کوئی عورت اس کا اقرار ہرگز نہ کرے گی کہ مجھ کو حسد ہے, بلکہ مختلف پہراؤں میں جلن نکالتی ہے کہ فلانی میں یہ عیب ہے, فلانی باہر کی ہے, شرافت میں میرے برابر نہیں ہو سکتی وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو امراض سے محفوظ فرمائے, پاک فرمائے, اور اگر ہے تو اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اصلاح کامل ہم سب کو فرما دے. ہماری میری بھی میرے گھر والوں کی اور تمام دوستوں کی ان کے گھر والوں کی سب مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ اسلام قابل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على نبينا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.